میں دکھائے ہیں, کس لیے دکھائے ہیں؟ اپنی ذات کو منوانے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے کبھی کسی معصوم نے معجزہ نہیں دکھایا. جب بھی معجزہ پیش کیا تو ذات حق کو منوانے کے لیے. ہمیں کوئی قوت و قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم وہ پوری قوت و قدرت اپنی ذات کو منوانے کے لیے صرف کرتے ہیں. اللہ کے مخلص اور مخلص بندوں کو جب قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ تمام قوت و قدرت کو صرف اللہ کی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں. یہی خود پرستی اور خدا پرستی کا فرق ہے. سیکھنی ہے یا خدا پرستی؟ خدا پرستی. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ بن حسین کس لیے اٹھے تھے؟ قیام کس لیے تھا؟ بخاطر خدا, بخاطر امر بالمعروف ونهی عن المنکر. ذرا بھی اس میں ابہام یا اشکال یا اشتباہ یا التباس نہ پیدا ہونے پر. اہل دنیا, اہل غرض, اہل حوض یہ چاہتے ہیں دنیا کے سامنے معرکہ کربلا اور حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشتبہ ہو جائے, جو کہ ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال ہمارا فریضہ ہے کہ ہم متنبہ رہیں, بیدار رہیں, ہوشیار رہیں, غافل نہ ہو جائیں. قیام حضرت سید الشہداء صرف اللہ کی خاطر تھا, اور اسی لیے یہ بات ہمیشہ کہی گئی اور ہمیشہ کہی جاتی رہے گی کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے. اور جو اس بات کو تسلیم نہ کرے وہ باطل ہے. مکتب حسینی میں مجھے یہاں اس ممبر پر غالباً گزارش کرتے ہوئے 15-16 برس ہو گئے, اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گفتگو کا محور ہمیشہ توحید ہی رہتا ہے, اور پھر بھی لوگ ہم ہی کو مشرک کہتے ہیں. یہ مشکل ہے کہ جو لوگ کفر و ایمان کو نہیں پہچانتے وہی تو حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں. یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا میرا کہ فرش ادائے حسین پہ جو بھی آئے تیسرا جو آیا لا تأخذه سنة ولا نوم. پھر میں نے گزارش کی کہ یہ مقدار کمال صفت قیومیت کے بیان کے قیوم ہے، یعنی وہ قائم ذات ہے اور تمام چیزیں تمام اشیاء قائم فی ذات حق، کسی شے کو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے جدا ہو کر کوئی استقلال نصیب نہیں ہے، کسی شے کو نہ کوئی فرد نہ کوئی شے، کچھ نہیں، سب قائم بذات حق ہیں، سب اللہ کے سہارے قائم ہیں، اللہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے. یہ لمبی چوڑی عبارت، دیکھیں ہر زبان کی کچھ خوبصورتی ہوتی ہے، ہر زبان، یہ زبانیں بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. انسانوں نے کوئی زبان بنائی نہیں ہے، اور جو زبانیں بنائی گئی ہیں وہ رائج نہیں ہو پائیں، بنائی ہیں لیکن وہ رائج نہیں ہو پائیں، وہ زبانوں پہ جاری نہیں، دفتری کاموں کے لیے کچھ اصطلاحوں کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اشارات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں مخصوص افراد کے درمیان، لیکن عام انسانوں کی زبان نہیں بن پاتی ہے. عام انسانوں کو زبان کی دولت بھی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور ہر زبان میں ذکر حق کرنا چاہیے، ہر زبان میں ذکر حق کرنا ہمارا آپ کا فریضہ ہے، کہیں کسی زبان سے تعصب نہ برتا جائے، کسی بھی زبان سے، لسانی مسائل، یہ لسانی جھگڑے، یہ زبان کے بنیاد پر تقسیم اور ٹکراؤ، یہ بھی شرک ہے. شرک، کفر، توحید، یہ میں چاہتا ہوں، یہ اس لیے بار بار منبر سے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے بار کہ کلمہ توحید و کلمہ شہادت و کلمہ طیبہ صرف نو کے زبان تک محدود نہ رہ جائے. ہماری معاشرتی زندگی، ہماری گھر کی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی، ہر جگہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے ترجمان نظر آئے. میں نے یہ جملہ ہندوستان میں کہا تھا کہ جہاں اردو اور ہندی کا جھگڑا بلا وجہ پلا ہوا ہے، کچھ لوگ اردو سے نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہندی سے. ایک صاحب کو مجھ سے سوء ظن تھا، وہ سمجھتے تھے میری وہ اردو سمجھ کر، جسے اردو والے بھی اردو نہیں مانتے، کہ اس شخص کو ہندی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، بلا وجہ سوء ظن تھا. میں نے کہا دیکھیے، ہندی بہت اچھی اور بہت خوبصورت زبان ہے، جس زبان میں امرت اور آدرش جیسے شبد ہوں وہ زبان کبھی مر نہیں سکتی. آدرش کس زبان کا لفظ ہے؟ کتنا خوبصورت لفظ ہے. امرت کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت خوبصورت لفظ ہے. پھر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہندی زبان میں صرف وہ حروف زیادہ ہیں جو سننے میں یا بولنے میں ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں، جیسے رے ہے یا ڈال ہے، اس طرح کے کلمات. میں نے کہا نہیں، زبان پر اگر آپ کو اقتدار ہو تو اسی زبان میں شیتل، کمل، مدھر، بسنت، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور گنتی کے نہیں بہت الفاظ ہیں. کسی بھی زبان سے تعصب برتنا شرک ہے، توحید کے خلاف ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب کچھ لوگوں کو فارسی زبان سے جڑا ہے، بلا وجہ تعصب ہے، ایک عجیب اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے اللہ حافظ، کوئی کہتا ہے خدا حافظ، اور خدا حافظ کہنے والوں کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں، فارسی میں کیا حرام ہے ذکر خدا کرنا؟ فارسی میں حرام ہے ذکر خدا کرنا؟ یہ کون سا رویہ ہماری زندگی میں آ گیا؟ اللہ حافظ اچھا کلمہ، اللہ مبارک مقدس کلمہ، حافظ مبارک مقدس کلمہ، بہتر ہے کہ اللہ حافظ کہا جائے، لیکن اگر کوئی خدا حافظ کہتا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ فارسی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، خدا کی قسم لفظ خدا حسین ترین لفظ ہے۔ لفظ خدا، یہ جو لمبی چوڑی عبارت ہم کہتے ہیں نا، ایک وہ واجب الوجود جس کی ذات پر سب قائم ہو اور اس کا سہارا کسی پر نہ ہو، سب کا سہارا اس پر ہو، یہ پورا مفہوم ایک لفظ خدا میں موجود ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ لفظ خدا میں ایک لفظ خدا میں، یہ سہربی کلمہ اس لفظ خدا میں ایک لمبی چوڑی عبارت چھپی ہوئی ہے۔ خدا یعنی وہ جس کے بارے میں سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ ہر چیز خدا نے بنائی تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ اس کا مطلب آپ لفظ خدا ہی نہیں سمجھے، خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ سیاسی موضوعات زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے، میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے رگ و رشے میں خون کی طرح دوڑنے لگے۔ سندھی زبان بولنے والے غیر سندھیوں سے نفرت نہ کریں، اردو زبان بولنے والے سندھیوں سے وحشت نہ کریں، گجراتی زبان بولنے والے کچھی زبان بولنے والوں سے وحشت نہ کریں، انگریزی زبان بولنے والے سواہلی زبان بولنے والوں سے وحشت نہ کریں۔ یہ انسان ہو، ایک انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ جس طرح انسانوں سے نفرت نہیں کر جائز ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اللہ نے اسے جسم دیا، اللہ نے اسے روح دی، آپ نے اس کو روحانی اذیت دے سکتے ہیں، نہ اسے جسمانی اذیت دے سکتے ہیں۔ نبی خاتم سید المرسلین نبی رحمت رسول رحمت کا آخری پیغام کیا تھا؟ آخری حج میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بہت دہرایا جاتا ہے مگر اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ مکے میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے آخری حج میں، ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے اوپر مجمع تھا۔ سوال کیا کہ یہ کون سا دن ہے آج کا؟ حرمت والا دن ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا مہینہ۔ کہیں سرزمین کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کا حرمت والی سرزمین ہے۔ کا خدا کی قسم جس طرح یہ سرزمین حرمت والی سرزمین ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے حرام ہے، حرمت رکھتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا
Oh,
ہمارے گھر پہ لوگ آتے ہیں مہمان, ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے فائدہ وابستہ ہے, یہ ہمارے دوست ہیں اس لیے احترام ضروری ہے, یہ ہمارے عزیز ہیں اس لیے احترام ضروری ہے, ان سے ہمارا کام کبھی پڑ سکتا ہے اس لیے احترام ضروری ہے, یہ ہمارے گھر آئے ہیں اپنی عزت کا خیال کرنا ہے, ان کی عزت کا خیال ہو یا نہ ہو ہمیں اپنی عزت کا خیال کرنا ہے, اس لیے ہمیں ان کی میزبانی اچھی کرنی چاہیے. یہ سب شرک کی باتیں ہیں. اپنی عزت کے لیے ان کا احترام کریں یا ان کی خاطر احترام کریں, نہیں. خدا کا ایک بندہ ہمارے گھر آیا ہے, یہ انسان ہے, یہ مخلوق ہے, خدا کا بندہ ہے, یہ ہمارے گھر آیا ہے. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو کیا زیب دیتا ہے؟ अंग्रेजी की बच्चों की नजमें तो याद होंगी बच्चों को, मगर सिफात सुबूतिया और सिफात सलबिया याद है नहीं याद है? ये जिम्मेदारी किसकी है, माँ बाप की है या नहीं, माशरे की जिम्मेदारी है या नहीं? ये जो बचपन से रटाया जाता है इसका असर कुछ ना कुछ होता है। मुमकिन नहीं है कि लफ हो और उसका असर ना हो, मुमकिन नहीं है कि इल्म हो और उसका कोई अमली तमारा ना हो। ये कई रोज से अर्ज कर रहा हूं, हर इल्मी यूनिट, हर मालूमा, हर एक इल्म, हर एक इत्तला, हर एक इंफॉर्मेशन कोई ना कोई अमली तमारा रखती है। ये बचपन में अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुल वलीयुल्लाह का छिड़ जाते हैं, گفتگو کی کیفیت ہی ہے کہ الحمدو روشنون. گفتگو کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں, بہت سی شاخیں ہوتی ہیں. ایک اہم بات میں نے عرض کی تھی کہ جتنے علوم ہیں, علوم اسلامیہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت, وہ بھی افسوس یہ ہے کہ اس میں عقل بشری کا دخل زیادہ ہو گیا اور بنکات وحی کا دخل کم ہو گیا, قرآن سے دور ہو گیا. قرآن سے بہت دور ہو گئے, بہت دور ہو چکے ہیں. اگر قرآن سے دور نہ ہوئے ہوتے تو یہ سب تعصب نہ ہوتا, لسانی تعصب, نسلی تعصب, علاقائی تعصب. کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل ہے. کسی اہل زبان کو دوسرے اہل زبان سے نفرت کرنے کا حق حاصل ہے. کسی علاقے کے انسان کو دوسرے علاقے کے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہی شعور اگر بیدار ہو جائے تو ملک خدا کی شہریت حاصل ہو جائے.
لیکن امام حسین کی خدمت گزاری آپ کے قائد ہو سکتے ہیں,
امام حسین کے جو خدمت گزار ہیں یہی پورے عالم بشری کی قیادت انہی کا حصہ ہے, انہی کا حصہ ہے. اور آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چاہے یا نہ چاہے, پسند کرے یا پسند نہ کرے, تمام عالم بشری بس ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا, اور وہ پرچم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور آل محمد کی گفتگو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم توحید میں راسخ ہو جائیں, تاکہ ہم حق اور باطل میں واقعاً فرق کرنے والا شعور پیدا کر لیں. ہم کبھی باطل کے لیے راضی نہ ہوں, کبھی حق سے ناراض نہ ہوں, کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں, کبھی حق کو سلام کرنے سے گریز نہ کریں. کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں. باطل سے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ جب آپ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا سے کیوں کہتے ہیں پروردگار تو راضی ہو؟ کتنے ہیں دنیا میں محنت کرنے والے جو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا انہیں نہیں مل پاتا. تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کی محنت ہی کافی نہیں ہے دولت کمانے کے لیے, کسی کا لطف بھی شامل ہے. ہمیشہ اس لطیف و خبیر پر توکل ضروری ہے, اس پر بھروسہ ضروری ہے. خاص طور سے اہل ایمان کی بات ہے. یہ مثال دے گا کھلا کافر, کھلا مشرک, کھلا بت پرست, کھلا ملحد, کھلا دہریہ. دیکھیے کتنا سرمایہ دار ہے. ہاں وہ بھائی سرمایہ دار, آپ مومن ہیں, آپ کی زندگی کا معیار کچھ اور ہے, آپ کی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں, آپ کا معاملہ ہی الگ ہے. آپ کا رجسٹر الگ ہے, آپ کا کھاتا الگ ہے. اب اس سے زیادہ آسان لفظ مجھے معلوم ہے. اولاد کو سمجھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کوئی امانت ہے, اور اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ خدا کو جواب دینا ہے میں نے تمہیں بیٹا دیا تھا, اس کو بگاڑا یا بنایا, اسے ہمارا بندہ بنایا یا ہمارے غیر کا بندہ بنا دیا. ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی, تم نے ادھر ادھر اپنے عیش و عشرت کے لیے صرف کیا, اس بچے کی تربیت کے لیے صرف نہیں کیا. یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے پر صرف کریں اس نیت سے کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے, یہ بچہ اللہ نے دیا ہے, ہم اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ عمل ہو جائے گا توحید کا نتیجہ. اور اگر سوچیں گے یہ بیٹا میرا ہے, یہ پیسہ میرا ہے, میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں, یہ بیٹا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا, تو یہ شرک ہے, کفر ہے. جیسے محنت کرنے والا بے پناہ محنت کرتا ہے, لیکن جب تک لطف شامل نہ ہو اس وقت تک سرمایہ نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں اولاد کی آرزو رکھتے ہیں, خوب کوششیں کرتے ہیں اولاد کے لیے, لگے لیکن بعض حضرات کو اولاد نصیب نہیں ہوتی. یہاں بھی یہی ہے, ماں باپ کی عزت تامہ نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف جب تک شامل نہ ہو, اس کی رضا شامل نہ ہو, اس کی مشیت شامل نہ ہو, اولاد نہیں مل سکتی. نہ دولت مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر, نہ اولاد مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر. اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال, یہ دھن دولت اور یہ اولاد, یہ حیات دنیا کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, اور تمہاری نیکیاں ہی اللہ کے نزدیک سزاوار ثواب ہیں, اور یہی سرمایہ امید ہے. عمل کا لفظ ہے عمل, وخیر عملا. انسان اولاد سے امید داخل ہو کیا ہے اور ہم سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی فیس دیتے ہیں اور پھر سمجھاتے بھی رہتے ہیں, جبکہ بیٹا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہمارا بڑھاپے کا خیال رکھیے گا. ہر مرحلے پہ ایک احسان جتاتے ہیں بچوں اور بچوں سے امید لگاتے ہیں اور واقعی دل میں ان سے امید بھی لگی ہوتی ہے. یہ سب شرک ہے, سب شرک ہے. یہ اللہ کے دی ہوئی ودیعت ہے, ایک امانت ہے, یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو تو ہم اللہ کی خاطر تربیت کر رہے ہیں. جب کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر تو اجر اللہ دے گا یا بیٹا؟ کون دے گا؟ اللہ دے گا نا, بیٹا نہیں دے گا. اسی لیے بہت سی مثالیں, سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ بہت لائق ماں باپ کے بہت نالائق بچے نکلے. لائق ماں باپ بچے نالائق. ماں باپ نے تعلیم میں تربیت میں کوئی کمی نہیں کی بظاہر, اور جب پڑے ہوئے باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے کراچی میں, بیٹا نیو یارک میں عیش کر رہا ہے. ماں لاہور میں پڑی ہوئی ہے, بیٹی جو ہے وہ لندن میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہے. اور اب تو سلام کا دور بھی نہیں رہ گیا ہے, ٹیلی فون بھی اٹھا کے ادھر سے یہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں, وہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں. خدا کے سامنے گناہ نہ کرو, خدا کے محضر میں گناہ نہ کرو، خدا کی آنکھوں کے سامنے گناہ نہ کرو، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بزم میں، خدا کی مجلس میں، خدا کے سامنے گناہ نہ کرو، در محضر خدا گناہ نہ کنی. یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ جملہ اس کے پیچھے صفات ثبوتیہ کا شعور بھی ہے، صفات سلبیہ کا بھی. صفات سلبیہ کیا ہے؟ اللہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہے، اللہ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی ایک محل میں نہیں ہے. جب یہ سب معلوم ہوگا تب یقین حاصل ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور جب اللہ ہر جگہ ہے تو گویا ہم اللہ کی نظر میں ہر جگہ ہے. سو رہے ہوں تو، جاگ رہے ہوں تو، جنگ کی حالت میں ہوں تو، صلح کے زمانے میں ہوں تو، شہر میں ہوں، صحرا میں ہوں، بہروبر میں کہیں ہوں، ہم اللہ کے حضور میں. وہ صفات سلبیہ کا شعور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات، یہ عالم سب محضر حق ہے. تو کہتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کرو، اللہ کے محضر میں گناہ نہ کرو. گناہ نہیں کریں گے تو کس بنا پر؟ اس لیے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ ہے. یہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہو، برتا گیا؟ کہاں نظر آتا ہے؟ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا ہی ہوش مند انسان ہو، کتنا ہی بردبار ہو، کتنا ہی متحمل مزاج ہو، کتنا ہی بڑا کلیجا رکھتا ہو، مگر وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر و غضب اور طیش کی کیفیت میں پورا ایک وجود ایک کیفیت میں ہوتا ہے. بہت مشکل ہے وہاں کوئی اور لحاظ پیدا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ بے پناہ غصہ ہو کسی کو، غصہ، غصے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، عام بشری کمزوریوں میں سے. بے پناہ غصہ ہو تو انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سامنے والے کو بھول جاتا ہے. کون ہے؟ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ باپ سے خطاب ہے، ماں سے خطاب ہے، بھائی سے خطاب ہے، دوست سے، دشمن سے؟ خود اپنی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. اگر فیش زیادہ، غصہ زیادہ ہے نا، اور اس کے حالات ہوتے ہیں. میں بس ایک مثال دے کر گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. جنگ کی حالت ہو، جنگ کرنے والا بھی دریدہ دہن ہو، گستاخ ہو، نازیبا کلمات کہہ چکا ہو، ایسی کیفیت ہو کہ جسے ساری دنیا پیغمبر رحمت کہتی ہے، اس پیغمبر رحمت نے بھی اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہو. بہت سمجھ کے جملہ کا، غصے کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار. ذہن آپ کا پہنچ گیا؟ اسی لیے تو ہمیں ناز ہے، اسی لیے دنیا کو آپ پر حسد ہے. اگر آپ کو دنیا اور اہل باطل کی نظر بد سے بچائے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ ممبر سے کیا کہتے ہیں اور نیچے واہ واہ ہونے لگتی ہے، ہماری تو سمجھیے نہیں آپ. آج وقت نہیں ہے، پھر کسی روز انشاءاللہ. اس جنگ خندق اور جنگ احزاب کی بڑی اہمیت، اس میں بڑے اسرار اور رموز اور شمول اور اعجاز ہیں، بہت پہلو ہیں، بہت غور طلب ہے یہ جنگ. اگر غور طلب نہ ہوتی تو قرآن مجید میں پورا سورہ اس جنگ کے نام پر منسوخ نہ ہوتا. جنگ احزاب کے نام پہ پورا سورہ ہے، سورۃ الاحزاب. جنگ احزاب، جنگ خندق، یہ جنگ ہوا ہے کہ جب تمام باطل قوتیں اسلام کے مقابل میں متحد ہو گئی تھیں. آج بھی دنیا کی کچھ یہی صورت حال ہے. اب کیا ٹھول ہے, کیا مذاق ہے. ایک جگہ ایک فتنہ پیدا ہوا, مصیبت لوگوں نے سر ابھارا, اور اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سر جوڑا, اور اس کے بعد کہا کہ ہم 40 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پھر خبر آئی 60 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پھر خبر آئی کہ صاحب اس کا مقابلہ 60 ملک مل کر کریں گے, لیکن کوئی 30 سال لگیں گے جنگ سر کرنے میں. کیا مذاق ہے, کیا ٹھٹھول ہے, کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ, کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ. انسانوں بیدار ہو جاؤ. ایسے حکمرانوں سے اظہار برات اور اظہار نفرت کرنا توحید کا اولین تقاضا ہے. جو سائیکل رکشہ چلانے والے لوگ ہیں نا, جو مکتب نہیں گئے, اسکول نہیں گئے, دستخط کرنا نہیں آتا, وہ بھی خبر سنتے ہیں ٹی وی سے, ریڈیو سے, اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں کہیں کچھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ رکشا پلس, یہ سائیکل رکشا چلا رہا ہے. جائے اتنا رسوا ہو جانے کے بعد تو کچھ غیرت کریں. رسوائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اور فریب کاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آسمان سے طیاروں کے ذریعے سے اسلحے گرائے جا رہے ہیں تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے. اسلحے اس طرح گرائے کہ باطل ہی لے گیا. کیا اچھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے ماشاء اللہ. آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیوسٹن کی لیب میں بیٹھ کر دور ترین ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں, اور ان کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں, اور نام لیتے ہیں, اور پہچان لیتے ہیں, اور ہم نے کائنات کے سارے اور چھوڑ ادھر ادھر سب دیکھ لیا, کہیں نہ جنت ہے, نہ جہنم ہے, نہ خدا ہے, سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کرد کدھر ہیں, داعش کدھر ہیں.
Hey!
اس فریب کا پردہ یہی دو نعرے جا کرتے ہیں، علی حق کا نعرہ یا لبیک یا حسین۔ اور آپ دیکھیے سب فریب میں مبتلا ہیں، اگر کوئی مبتلا نہیں ہے تو کون؟ وہ ایک ملک ہے، ہمیں تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے، مجھے ایک ہی ملک نظر آتا ہے۔ آپ ہمیں دوبارہ یہاں زحمت دے آنے کی یا زحمت نہ، انہیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے۔
Oh!
مشرق نہ مغرب نہ زمین نہ آسمان بھروسہ صرف خدا پر ہوگا جو خالق زمین و آسمان, سہارا صرف محمد کا ہوگا, مدد صرف علی کی ہوگی. مسلمانوں کو چین کی نیند سونے نہ دیں, بس ایک ہی ہدف ہے, ون پوائنٹ پروگرام, مسلمانوں کو چین کی نیند سونے نہ دو اور اتنا ستاؤ کہ یہ اللہ اللہ کرنا بھول جائیں. منصوبہ یہ سیاستدانوں سے لے کر اور سائنسدانوں تک, میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے یہ تقریر, ایک بہت بڑا سائنسدان اس عصر حاضر کا جو نوبل پرائز بھی فزکس کا پا چکا ہے اسٹیفن ہائنبرگ, اس نے گفتگو میں کہا ایک وقت سب سے بڑی مشکل اسلام ہے. میں نے خود سنا اسلام, اس لیے کہ ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا خدا پر, خدا پر, گاڈ پر, اللہ پر, ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا, اس لیے یہ اسلام اور مسلمان یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اپنی قیمت سمجھے مسلمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھے. اس لیے پورا ایک منصوبہ ہے ساری دنیا ایک ساتھ, ان کے زبانوں پہ اب لا الہ الا اللہ نہ آنے پائے, ایک دوسرے کو سکھا دو کہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں, نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی نسلیں اللہ اکبر کے لفظ سے وحشت کریں گی, نفرت کریں گی, جیسے ہی اللہ اکبر سنیں گی بھاگیں گی, نفرت کریں گی, یہی اللہ اکبر کہہ کے میرے باپ کو قتل کیا گیا تھا, یہی اللہ اکبر کہہ کے میری ماں کی عصمت لوٹی گئی تھی, یہ سازش ہے, منصوبہ ہے, مگر خدا کے مقابلے پر کبھی کوئی منصوبہ نہ کامل ہوا ہے اور نہ ہوگا. طاقت لا الہ الا اللہ کی نام, ایران کے جوان معصوم معصوم نہیں ہے، سب غیر معصوم، وہاں کے علماء کوئی معصوم نہیں، سب غیر معصوم. خامنئی صاحب معصوم تھوڑی ہے، سیستانی صاحب معصوم نہیں، غیر معصوم ہے. یہ غیر معصوم بھی اگر مکتب معصوم میں پرورش پاتا ہے کیا کیفیت ہوتی. اور پھر یہ تو فقیہ ہے، عالم ہے، قرآن و حدیث کا کے سرمایہ دار ہے، اس کے سرمایہ سے استفادہ کرنے والی. یہ جوانی رانی جوانی، ان کی قوتوں کا اندازہ ہے آپ کو، ان کے جوش ایمانی کا اندازہ ہے آپ کو، ان کے اخلاص عمل کا اندازہ ہے آپ کو. یہ جب یا حسین کہہ کر میدان میں نکلتے ہیں، جب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرستی ہیں، یہ نتیجہ ہے صرف عشق خدا اور مودت اہل بیت مصطفیٰ. یہ علی علی کہنے والوں کی قوت ہے، تو علی کی قوت کیا ہو؟ ایک بچپن سے خدا ہماری ماؤں کو جزائے ہے جنہوں نے دودھ پلایا تو اس سینے سے جس پر یا حسین کر کے ماتم کر دیا، اور انگلی پکڑ کے چلایا تو سکھایا یا علی کہہ کے چلا کرو بیٹا، یا علی کہہ کے چلو. ادھر بچے کو ٹھوکر لگی، یا علی. کون کس علی کو پکارتے ہیں ہم؟ کس علی کو پکارتے ہیں ہم؟ اس علی کو جسے خیبر میں مصطفیٰ نے پکارا. اللہ کا وہ خالص اور مخلص اور مخلص بندہ، خلوص کی کیفیت ہمیشہ اللہ سامنے رہے، ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، غصے کی کیفیت، دائش کی کیفیت. آنے والا شقی اور لعین آتا ہے، سب جانتے ہیں، بس تقریر مکمل ہو جائے، جملہ ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے مکمل کر رہا ہوں. خندق پار کرتا ہے اور للکارتا ہے مسلمانوں کو، کہاں ہو تم، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا، دہشت میں کوئی نہیں جانا چاہتا، غازی کوئی نہیں بننا چاہتا، شہید کوئی نہیں بننا چاہتا، آؤ ہمارے سامنے آؤ. اور کیفیت کیا تھی؟ میں کچھ نہیں کہتا، اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ اس طرح سر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ذرا سا سر کو جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے. پتہ نہیں یہ پرندے ہی تھے یا روحیں نکل کے پرندوں کی شکل میں بیٹھے. انسانی روح کو شعرا طائر سے تشبیہ بھی دیتے ہیں، اور بہت سی مائتھولوجیز میں طائر جو ہے وہ روح انسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ غلط بات ہے. تو یہ تاریخ نے لکھا کہ سر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ ذرا سی جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے. اسے کے دل میں یقین تھا کہ اگر ہم میدان میں گئے تو طائر روح اڑ جائے گا. علامت، یہ علامت ہی ہے، یہ جو پوزیشن تھی سمبولک پوزیشن، تاکہ یا رسول اللہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس سر پہ طائر نہیں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دل کا یقین ہے کہ ہم میدان میں گئے اور طائر روح اڑا، اس لیے ہمیں بخش لیں گے. حضور نے کہا کون ہے جو اس شقی کے سامنے جائے؟ بغیر تو غزل کی کیفیت یہ دیکھیے کہ حضور نے کہا من لفافہ کا، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ. کبھی تشریح میں کر چکا ہوں کہ حضور نے کتا کیوں کہا، تشریح کر چکا ہوں. اگر آپ حضرات کے ذہنوں سے نکل گئی ہوئی بات وہی بات تو پھر کسی دن عرض کروں گا. ہر مرتبہ علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے، تین مرتبہ بٹھایا، لیکن پھر آخر میں حضرت ہی کو بھیجا، حضرت کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا. یا رسول اللہ، بھیج رہے ہیں میدان جنگ میں تو اپنی تلوار دے دیجیے، اپنا امامہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ زرا دل امامہ کس لیے اپنا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے تاکہ معلوم رہے کہ جنگ ہو یا سول ہمارا مکمل جانشین ہے تو مرتضی ہے. بار بیوی نے بچوں کی تربیت کی، بچوں کا حوصلہ بلند کیا، صبح نمودار ہوئی، سرکار سید الشہداء نے نماز با جماعت ادا کی، اور اس کے بعد دشمن نے حملہ کیا، حملہ اولا میں بہت سے انصار شہید ہوئے، اس کے بعد دست بدست جنگ کا سلسلہ جاری ہوا، جب انصار کا سلسلہ ختم ہو گیا، اعزاز اور اقربا کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک منزل وہ آئی کہ بی بی زینب کے دونوں بچے
سید مہدی سوئی الخطیب، ایک فقیہ بھی تھے، خطیب بھی تھے،